نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
انسان دنیا میں رہتے ہوئے مال کمانے کی بہت فکر کرتا ہے. ایسے کم لوگ ہوں گے جنہیں مال کمانے کی ترغیب دینی پڑتی ہو. ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مال کمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن ان کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے جلب منفعت بھی ہوتا ہے اور مال کے ذریعے دفع مضرت بھی. مال ہوتا ہے تو مال کے ذریعے آپ فائدے کی چیز حاصل کر سکتے ہیں اور مال کے ذریعے نقصان پہنچانے والی چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں. پیسہ نہیں ہوگا تو روٹی کہاں سے لائیں گے؟ پیسہ نہیں ہوگا تو کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لائیں گے؟ پیسہ نہیں ہوگا تو رہنے کے لیے مکان کہاں سے آئے گا؟ اپنا مکان نہیں تو کرایے کا پیسہ تو چاہیے. تو فائدے کی چیزیں پیسے سے حاصل ہوتی ہیں اور نقصان کی چیزوں کو پیسے سے دور کیا جاتا ہے. مقدمے میں پھنسا ہوا ہے کورٹ میں, پیسے نہیں ہوں گے وکیل کی فیس نہیں ادا کر سکے گا. بیمار ہیں, دوا کے پیسے نہیں ہوں گے کہاں سے لائے گا؟ تو مال اس لیے کماتا ہے ہر انسان کہ اس کی عقل اسے یہ کہتی ہے کہ مال حفاظت کی چیز ہے. نمبر دو, اہل و عیال. تو اہل و عیال میں دوست بھی آ گئے. اب بیوی, شوہر, بچے, ماں باپ, دوست احباب, ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. کیوں خیال رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ضرورت پڑے گی تو کام آئیں گے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اہل و عیال, دوست احباب بھی حفاظت کی چیزیں ہیں. اور انسان کو یہی چاہیے, اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ جس چیز کی ضرورت پڑے وہ مل جاوے اور جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس سے حفاظت ہو جاوے. تو خود کے پاس روٹی نہیں ہے تو اہل و عیال, دوست احباب کھلائیں گے. دشمن نے چڑھائی کر دی تو وہ سب آ کر بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو مال کے لیے جان توڑ محنت ہو رہی ہے اور دوست احباب, اہل و عیال کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے جان توڑ محنت, اس لیے کہ اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے. اور ان دونوں چیزوں کے لیے اعمال کو قربان کر دیا جاتا ہے. فیکٹری کی وجہ سے فجر کی نماز گئی, دوست احباب کی پارٹیوں کی وجہ سے ظہر کی نماز گئی, فلم سے نہیں بچ سکے فرینڈ سرکل کی وجہ سے. یہ ناراض نہ ہو جائے, یہ ٹوٹ, اس لیے کہ یہ اگر ٹوٹ گئے تو میری حفاظت کا سامان چلا جائے گا. اصل بات یہ ہے. تو مال, اہل و عیال اور اعمال. اب کسی کو اگر یہ سمجھایا جائے کہ مال کے ذریعے دنیا میں تم نے اپنی حفاظت کر لی, اہل و عیال کے ذریعے دنیا میں تم نے اپنی حفاظت کر لی, اعمال کے بغیر آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں بھی تو جنت چاہیے اور جہنم کو دھکا دینا ہے, وہ اعمال کے ذریعے ہوگا. تو شیطان ہمیں مینیپولیٹ کرتا ہے, ہمارے ذہن پر محنت کر کے اندر کا ہمارا ڈھانچہ وہ بدل دیتا ہے. اندر کی جو اصل میموری ہے فطرت والی, اسے اریز کر کے ایک نئی میموری ڈال دیتا ہے. تو ذہن میں کیا بات آتی ہے ہر ایک کو
کہ وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، عمل دنیا میں کیا کام آئیں گے، ابھی اس وقت مسئلہ ہمارا کس چیز کا ہے، دنیا کا ہے، اور دنیا کا مسئلہ حل ہوگا مال سے اور اہل و عیال سے اور دوست احباب سے، آخرت کا بھی دیکھ لیں گے، پہلے یہاں ذرا سیٹل ہو جائے، یہاں کی ساری چیزیں سیفٹی ہماری ہو جائے، ابھی تو عمر بھی کیا ہے، 25-30 سال ہے، 18 سال ہے، 40 سال ہے، اور ایسا ہوتے ہوتے میرے جیسا بڈھا ہو جاتا ہے نا 50 سال کے اوپر، وہ بھی ایسا ہی سوچا کہ عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 50 سال ہے، تو یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 18-19-20 سال کے، وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو انہیں ہم بڈھے نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہی خیال رہتا ہے کہ ابھی تو 50 سال ہی تو 60 ہوتے ہیں تو بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری، 70 سال کے ہوتے ہیں ان کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی 80 پر مریں گے، ابھی 10 سال اور ہیں، یہی کا معاملہ سیکیور کرنے میں آدمی مال اور اہل و عیال کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اسے کہیں آخرت، آخرت تو نہ نظر آنے والی چیز کے لیے کون محنت کرے گا، تو بندے نے اس وعظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مال اور اہل و عیال سے زیادہ دنیا کے مسائل بھی اعمال سے حل ہوتے ہیں، تو اپنا ذہن یہ بناؤ کہ آخرت کا مسئلہ تو بہت دور ہے، ابھی اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت جینے والے ہیں، بہت دور ہے اور اعمال وہاں کام آئیں گے، مگر اس وقت جو میرے دنیا کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے اعمال سے، جس طرح مال سے اہل و عیال سے میرے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی طرح اعمال سے بھی حل ہوں گے، اور اعمال سے وہ حل ہوں گے جو مال اور اہل و عیال سے نہیں ہوتے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا اور بچتا ہے، تو عمل ہی ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، گالی سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، یجعل له مخرجا، تو اس کے لیے اللہ تعالی شانہ مسائل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، آتے ہیں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے مسائل لے کر، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، توبہ کرو، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم ان کو کوئی سولوشن دیں، تو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پریکٹیکل سولوشن تو یہی ہے کہ ہر ہفتے میرے پاس آ کر 100 پاؤنڈ لے جایا کرو، تو دنیا میں یہ سولوشن کس کے پاس ہوگا، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو پریکٹیکل سولوشن تو یہ ہے کہ میرے گھر چلو، کون کرے گا اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، جبکہ آپ جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ کل کیا کر سکتا ہے، کوئی بھائی پر بھروسہ نہیں ہو سکتا ہمارے زمانے میں، اولاد پر بھروسہ نہیں ہو، کس پہ بھروسہ کریں، مسجدوں کے بارے میں بھی لوگ بہت شکوا کرتے ہیں کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ کسی کو مسجد میں سونے نہیں دیتے، تو مسافر اگر مسجد میں سوئے تو کیا حرج ہے، بھائی مسجد والوں کو پوچھو نا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کیسے کیسے لوگ اندر گھس جاتے ہیں اور کیا کیا کر کے جاتے ہیں، تو ایک مسجد کا واقعہ دوسری مسجد والے سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو مسئلہ لے کر کے آئے ہیں ہمارے پاس تو اس کا، آپ کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ہومیوپیتھک علاج تو نہیں بتلائے گا نا، وہ تو ایلوپیتھک علاج بتلائے گا، کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ ہومیوپیتھی کی دوا نہیں دے گا، وہ آپ کو ہربل میڈیسن دے گا، تو ہمارے پاس آپ کوئی کورٹ کا کیس لے کر کے آئیں گے تو ہم وکیل تو نہیں ہیں نا کہ ہم آپ کو کوئی قانونی حل بتائیں، ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے،
ہم نبیوں والا راستہ بتائیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے جو جائز راستے بنائے ہیں ان جائز راستوں کو اختیار کرو، مگر ان جائز راستوں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے تقوی اور رجوع اللہ کی ضرورت ہے. تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کا اعلان ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کا پرابلم حل ہوگا. توبہ، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ذیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. وعدہ ہے حدیث میں، توبہ استغفار مسئلہ حل ہوگا. صدقہ، صدقہ وعدہ ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور رب کا غصہ جب ٹھنڈا ہوگا تو جو مصیبت آئی ہے وہ ہٹائے گا. دوسری حدیث میں ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کی دوا کرو صدقہ کے ذریعے، وعدہ ہے حدیث میں. دعا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا نفع پہنچاتی ہے ان مصیبتوں میں جو آ چکی ہے اور ان مصیبتوں میں بھی جو آنے والی ہے. آنے والی مصیبت کو ہٹاتی ہے، جو مصیبت نہیں آئی ہے اسے روکتی ہے، وعدہ ہے حدیث میں. اور پانچ، نماز. چھ، صبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. اللہ پہ کہتے ہیں تو اللہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا کہ صبر و صلات میں آپ کے پرابلم کو سولو کرنے کا اثر نہ ہو اور پھر اللہ یہ کہے کہ صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو. صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو کا مطلب یہی ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ صبر اور صلات سے مسائل حل ہوتے ہیں. اور پھر اسے مبہم رکھا کہ کن مسائل میں صبر و صلات سے ہم مدد حاصل کریں، کورٹ کے کیس میں، بیماری میں، قرض میں، فاقے میں، مبہم رکھا، عام رکھا اسے، جنرل. اس کا مطلب ہے کہ ہر پرابلم کو سولو کرنے میں صبر و صلات کے ذریعے مدد حاصل کرو. یہ ہے نبوی علاج، روحانی علاج. لیکن تسلی نہیں ملتی جب تک تعویذ نہ دیا جائے، جب تک کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے نہ دیا جائے، جب تک پانی پڑھ کر نہ دیا جائے، جب تک کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کر کے دو باتیں نہ کہی جائے. اس لیے کہ تعلق ہمارا مادیت سے ہو گیا ہے، مٹیریلزم سے، روحانیت سے تعلق ختم ہو گیا. آج وہاں مکہ مکرمہ میں ایک حادثہ ہو گیا اور جو خبر نیوز کے ذریعے پہنچی اس سے پتہ یہ چلا کہ تقریباً 50 حجاج جو ہیں وہ شہید ہو گئے. 50 حجاج شہید ہو گئے. اب پوری دنیا سے وہاں پہنچے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ خبر ان گھرانوں میں پہنچی ہوگی جن گھرانوں سے لوگ حج کے لیے گئے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں کیا خیال آیا ہوگا کہ کہیں ہمارا رشتہ دار تو انتقال نہیں کر گیا ہے. اور جب ان پر فون آیا، ٹیکس میسج آیا کہ نئے عافیت کے ساتھ ہیں ہم، تو انہوں نے سب کو اطلاع کی ہوگی کہ الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہے، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہے. بھئی الحمدللہ کہنے کا تو ان گھرانوں کو حق ہے جن کے حجاج حرم شریف میں بیٹھ کر عصر اور مغرب کے درمیان شہادت کا مرتبہ پا گئے. یہ زندہ واپس آ کر کیا کریں گے؟ عمر بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، بشرطے کہ اس کو اچھی طرح سے خرچ کیا جائے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور لمبی عمر
مقبول کثیر اعمال کے ساتھ مانگنی چاہیے, عافیت والی مانگنی چاہیے, مگر میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ فیوچر میں میں آپ ہم سب خطرے میں ہیں, خطرے میں. ایمان بھی باقی رہتا ہے, یعنی ایمان بھی باقی رہتا ہے, یعنی. اور وہ کتنے خوش نصیب کہ حج کے لیے گئے تھے اور حج سے پہلے ہی اللہ نے ان کو یہ دنیا کا جو ایک گھر ایک بطور علامت کی بنایا ہے کہ انسان کو تسکین ہو کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہوں, اپنے پاس ہی بلا لیا. مگر اس زاویے سے ہم سوچتے نہیں, اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیاوی ہو گیا ہے, ہمارا ذہن مٹیریل ہو گیا ہے, مادی ہو گیا ہے. اس زاویے سے سوچتے نہیں ہم لوگ, بلکہ کئی لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا کہ او یہ بےچارے 50 چلے گئے, او یہ بےچارے پچاس چلے گئے. ہاں, افسوس ان کے لیے ضرور ہوگا کہ جو بیوی کو بیوہ چھوڑ کر چلا گیا ہوگا تو بیوی کے لیے افسوس ہوگا, بچوں کو یتیم چھوڑ کر چلا گیا ہوتا بچوں کے لیے افسوس ہوگا, جانے والوں کے لیے کیا افسوس ہے. سوچو تو صحیح, حرم شریف میں, حرم شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان, اس نیت سے کہ عصر کی نماز پڑھ لی ہے اب مغرب پڑھ کے ہی جائیں گے, اور پتہ نہیں کن کن اعمال میں وہ مشغول ہوں گے, اور ان کی وہاں شہادت ہو گئی, حرم شریف میں شہادت. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی شہادت والی موت نصیب فرمائے, ہمارے متعلقین کو بھی حرمین شریفین کی شہادت والی موت نصیب فرمائے, رضا والی موت نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نسخے ذہن میں نہیں آتے. اللہ سے مانگ کر دیکھو, خیرات کر کے دیکھو, خیرات کر کے دیکھو, اللہ کے راستے میں خیرات کرو, صدقے کرو, صدقہ کرو, صدقے پر یقین رکھو, اور اپنی استطاعت کے مطابق. آپ کو کوئی بیماری ہوئی ہے, کوئی تکلیف ہے آپ کو, اور آپ مالدار نہیں ہیں, بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, تو 10-10 پیسے روزانہ نکالو اللہ کے راستے میں, 5-5 پیسے نکالو روزانہ اللہ کے راستے میں. ہر شخص کو خیرات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور خیرات کا ایک طریقہ تو ایک طریقہ خیرات کا یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ یہاں ضرورت ہے وہاں ہم خرچ کریں, مسجد کی تعمیر, مدرسے کی تعمیر, کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے خرچ کر دیا, کوئی دین کا کام ہو رہا ہے لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے اس میں خرچ کر دیا, پھر پتہ چلا کہ بھائی کوئی یتیم اس پر خرچ کر دیا, یتیم خانے پہ خرچ ہوا, کسی جگہ کنواں کھدوانا ہے, بہت سارے طریقے, غریب کو گھر بنا دینا ہے. تو ایک تو یہ جہاں ضرورت آتی ہے ہم خرچ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو روزانہ ہر شخص صبح اٹھ کر خیرات کرنے کی عادت ڈالے. ایک ڈبہ رکھے اور اس ڈبے میں 5 پینے ڈال دیے, 50 پینے ڈال دیے, 5 پاؤنڈ ڈال دیے, 10 پینے ڈال دیے, 10 پاؤنڈ ڈال دیے, جمع ہو جائے کچھ کرو اس کا, جمع ہو جائے کچھ کرو اس کا, جمع ہو جائے کچھ کرو اس کا. بلکہ صبح صادق کے بعد کسی بھی وقت صبح کو اور مغرب کے بعد کسی بھی وقت شام کو دونوں وقت صدقہ نکالو. جب ہم بچے تھے تو یہ گاؤں میں جو لوگ ہیں نا وہ یوں تو جاہل ہوتے ہیں, مگر پیچھے سے جو بات انہوں نے عمدہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے, بچپن میں ہم سنتے تھے کہ بھتکے بلا دور کہ صدقے بلا دور. بھتکا جو ہے ڈنڈے کو کہتے ہیں, تو بھتکے بلا دور کہ بلا کو مصیبت کو بھگانا ہو تو ایک تو ڈنڈا, بھائی سانپ آئے گا تو ڈنڈے سے بھاگے گا, بھاگے گی وہ بلا, کوئی دشمن آئے گا ڈنڈے سے, تو بھتکے بلا دور, اور دوسرا طریقہ صدقے بلا دور. صدقے کے ذریعے دور بلا دور ہوتی ہے. خیر, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں, اعمال یہاں جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا جب کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, تو لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہے کہ ہاں قیامت آنے والی ہے مگر بہت دور ہے, دیکھ لیں گے بعد میں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ قیامت سے وہ ڈر نہیں لگے گا جو اپنی موت سے لگے گا, اس لیے قیامت کے استحضار سے زیادہ اپنی موت کا استحضار کرو. تو اگر یہ کہا جائے گا اچھے اچھے اعمال کرو کیا ہوگا؟ کہ آخرت میں پریشانی سے بچو گے اور نعمتیں ملے گی. آخرت تو بہت دور ہے, تو اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ اعمال اچھے اچھے کرو, اس لیے کہ آخرت میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا, یہاں بھی بہت کچھ ملنے والا ہے, یہاں بھی بہت کچھ ملتا ہے. جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے بہت کچھ دیتے ہیں. جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے بہت کچھ دیتے ہیں, بہت کچھ دیتے ہیں. وہ بنو اسرائیل کا قصہ آپ نے سنا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, ایک شخص قتل ہوا, یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کس نے قتل کیا ہے ایک تدبیر اللہ تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, کہ اللہ تعالی شانہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم فرما رہے ہیں, گائے ذبح کرو. اب انہیں کرنا نہیں تھا, کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جاتا. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گائے کے ذبح ہونے کے بعد جس طریقے سے قاتل کا پتہ لگانا چاہ رہے تھے پتہ لگا لیتے, لیکن ان کو شرارت سوجی, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو کہا کہ آپ ذرا ہمیں یہ بتلاؤ کہ کیسی گائے. کیسی گائے؟ انہا بقرہ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تمرون. اب قید آ گئی, ایسی ایسی اور ایسی. پہلے تو کوئی بھی گائے, اب جب وہ پوچھنے گئے تو کہا کہ ایسی ایسی اور ایسی, تین کوالٹی بیان ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ کس راستے پہ جا رہے تھے, کہ ففعلوا ما تمرون, تمہیں جس بات کا حکم کیا جا رہا ہے اسے جلدی کر لو, زیادہ پوچھو مت. مگر پوچھنے لگے کہ مالب نوحا, اس کا رنگ کیا؟ انہا بقرت سفرا فاقع اللونہا تسر الناظرین, اور تین بات بیان کر دی. پھر پوچھا کہ ماں ہے گائے کیسی؟ انہا بقرت لا ذلول تسیر الارض ولا تسکی الحرث مسلمت اللہ شیت فیحا. اب اتنی ساری کوالٹیز بیان ہو گئی کہ پوری دنیا میں وہ ایک ہی گائے تھی, ایسی گائے پوری دنیا میں ایک ہی تھی. پہلے کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے, لیکن پوچھ پوچھ کر, گجراتی میں کہتے ہیں پوچھ پوچھ کر پوچھڑا اگایا, پوچھ پوچھ کر دم اگائی, تو اب مصیبت میں پڑے. پوری دنیا میں ایک ہی ہے, اس کی تلاش میں دیکھ رہے, اور اب دیکھا کہ یہ تو چھٹی ملنے والی ہے نہیں, یہ تو گائے ذبح کرنی ہی پڑے گی. تو کہنے کہ قال الان جیت بالحق, اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیسی گائے تلاش کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں ایک ہی گائے ملی, ایک ہی. جب اس کے پاس گئے تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس گائے کے وزن کے برابر سونا اور اس گائے کے وزن کے برابر چاندی دو تو میں بیچوں گا یہ گائے. چندہ کیا اور گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر کسی طرح گائے انہوں نے حاصل کی. تو ان کا اتنے سونے اور اتنے چاندی کا نقصان ہوا نا, بولو بھائی یہ کیوں نقصان ہوا؟ بد عملی کی وجہ سے. تو دیکھو بد عملی کی وجہ سے دنیا میں نقصان ہوتا ہے, بد عملی کی وجہ سے ان کا اتنا نقصان ہوا, اور اس کو اتنا سونا اور اتنے چاندی کا جو نفع ہوا کہ گائے کے بدلے میں اتنا سونا اور اتنا چاندی ملا, وہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے. کیا نیک عمل کیا تھا اس نے؟ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ گائے تم جا کر اتنے میں بیچ کے آؤ. ماں نے کہا یہ گائے اتنے میں بیچ کر آؤ, جب وہ ابھی چھوٹا تھا.
تو اس زمانے میں گاؤں سے نکل کر شہر میں جانا پڑتا تھا اور شہر میں جا کر کے مارکیٹ میں گائے بیچنی پڑتی تھی. تو ابھی یہ شہر کے قریب قریب پہنچا تو اللہ تعالی شانہ نے اس نوجوان کی امتحان کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ گائے بیچنے کے لیے. کتنے میں؟ تو کہ اتنے درہم میں. مثلاً 10 اس نے کہا. تو کہ میں خرید لوں مگر 12 لے تو. بھائی میں اور آپ کیا کرتے؟ ماں نے 10 کہا اور یہ تو 12 مل رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, ماں کو پوچھنا پڑے گا, اس لیے کہ ماں نے 10 میں بیچنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں ماں کو پوچھ کر آتا ہوں. تو گائے کو تو ساتھ لے کر پھر گیا. کتنا مشکل کام. واپس گاؤں میں آیا اور گاؤں میں آ کر ماں سے پوچھا کہ ماں ایک شخص خریدنا چاہتا ہے 12 میں. یہ عدد مجھے محفوظ نہیں ہے, حدیث میں کیا عدد ہے یا ہے بھی یا نہیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا, 12 میں بیچ دو. اب یہ وہاں پھر پہنچا جو وقت مقرر تھا, جگہ مقرر تھی, اور کہا کہ 12 میں بیچنے کے لیے بس اجازت مل گئی ماں سے. تو کہا اگر 15 میں بیچے تو خریدوں. پھر کہا کہ ماں کو پوچھے بغیر نہیں کر سکتا. آج کل کے ہمارے یہ جتنے نوجوان اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا میں نوجوان جو ہے, میں مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اس قسم کے فرما بردار اولاد کو آج کل بے وقوف سمجھتے ہیں. جس اولاد کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی ہے, بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار اتنی obvious چیز ہے کہ 10 میں بیچنے کے لیے کہا تھا, 12 مل رہے تھے, اس میں ماں کو پوچھنے کا کیا مطلب. اس لیے کہ ان کے سامنے پورا پکچر نہیں ہے. ہمیں اللہ نے صرف دنیا کی پروفٹ کے لیے نہیں بھیجا ہے, آخرت کی پروفٹ کے لیے بھی بھیجا ہے. تو یہ بچہ سمجھ رہا تھا کہ 10 کے بجائے 2 مجھے زائد تو مل رہے ہیں, لیکن ماں نے جو بات کہی ہے اس پر عمل اگر میں کروں اور ان کو پوچھ کر کے 10 سے 12 پر آؤں تو ماں تو ہاں ہی کہے گی, اس لیے کہ 2 پیسے زیادہ مل رہے ہیں, مگر اس سے اللہ میرا راضی ہوگا. تو اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے تو میں ہاتھ سے کیوں جانے دوں. ایسا کئی مرتبہ ہوا. وہ تھکا نہیں تو فرشتے نے کہا کہ میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں, اور اللہ تعالی شانہ نے تیری اپنی ماں کے ساتھ جو فرما برداری ہے اس کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا. اور اللہ تعالی شانہ نے یہ کہا کہ اس گائے کو اس وقت بیچنا موقوف کر دو. ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے پاس لوگ خریدنے کے لیے خود آئیں گے تو اس وقت تمہاری منہ مانگی قیمت تم کو ملے گی. تو تم یہ گائے اس وقت تک مت بیچنا جب تک اس کے برابر تمہیں سونا اور چاندی نہ ملے. تو دیکھو بد عملی کی وجہ سے ان کا سونے اور چاندی کا کتنا نقصان ہوا, اور نیک عملی کی وجہ سے ان کو فائدہ کتنا ہوا. یہ کس کس بنیاد پر ہوا؟ ماں کی فرما برداری کے عمل پر. ہم گھر سے نکلتے ہیں, گھر سے تو صرف ماں کو اور باپ کو مسکرا کر اتنا کہہ دے کہ ماں میں جا رہا ہوں دعا کرنا, ابا میں مسجد جا رہا ہوں دعا کرنا, تو بوڑھا باپ کتنا خوش ہوگا. کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا. اور زمانے کے تیور جو بدلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, ہم سے زیادہ ان بوڑھوں کو نظر آتے ہیں. انہیں بیوقوف نہیں سمجھنے کا. وہ ہماری ہر بات میں ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, انہیں بھی پتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کمپرومائز کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. یہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر ہم نے پورا اپنا ہولڈ جمع لیا ہے. نہیں, ماں باپ نے کمپرومائز کر کے ہمارے اوپر کسی طرح ہولڈ رکھا ہے. یہ ان کی کمپرومائز جو ہے وہ اپنے خاطر بھی ہے, اور اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی خاطر ہے کہ اگر میں کمپرومائز کے ساتھ نہ رہا تو میری اولاد جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو سب ہاں ہی کہہ دیتے ہیں بیچارے. کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا.
ان کا دل بڑا ہوگا، ان کا دل خوش ہوگا. اور اگر کسی وقت وہ کسی بات پر منع کر دیں اور اگر ہم رک جائیں نہ کریں تو کیا ہمارا جائے گا؟ دل سے ان کی نکلی ہوئی دعا ملے گی. اور یہ اسی وقت نہیں، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد، پانچ سال کے بعد. اور وہ دعا اور زیادہ دل کی گہرائی سے نکلے گی کہ اس وقت میرا بیٹا یہ کرنا چاہتا تھا، میں بھی جذبات میں تھا، تو میرے جذبات، میں نے جذبات میں آ کر کے عقل سے سوچا نہیں کہ ایک نوجوان بچے کو میں دبا رہا ہوں، مگر پھر بھی میرے بیٹے نے میری خاطر اپنے جذبات کو مغلوب کر دیے تھے. واہ، ایسا بیٹا کس کو ملے؟ کیا دعا نکلے گی باپ کی، کیا دعا نکلے گی ماں کی؟ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، دنیا میں مزے سے رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک لمبی عمر اور دوسرا پیسہ. عمر لمبی ہو اور پیسہ نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اور پیسہ بہت ہو مگر آنکھیں کل بند ہو جائے تو کیا کرے گا؟ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل بتایا شریعت نے. عقل میں بھی بات نہیں آئے گی کسی کی، عقل میں بات نہیں آئے گی. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خالہ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جو بھی کرے گا تو اللہ تعالی شانہ اس کی روزی میں بھی برکت دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت دے گا. دیکھو، کون کہتا ہے کہ عمل دنیا میں کام نہیں آتے؟ من احب، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ و ان ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے، اس کی روزی کو پھیلا دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھایا جائے، اس کی عمر کو دراز کیا جائے، لمبا کیا جائے، فل یصل رحمہ، چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. نکاح، یہ بھی ایک عمل ہے کہ نہیں؟ نکاح اس لیے کہ ایک بندھن میں آ جاتا ہے. گزشتہ ہفتے ایک یہاں نکاح ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے، I am not ready yet. بھائی، I am not ready yet کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پوچھو گے کیا مطلب آپ کا، وہ خود نہیں سمجھا سکے گا I am not ready yet کا کیا مطلب. یہ ایک بہانہ ہے، I am not ready yet. اسے میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں تو دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے. اب کیا بہانہ کیا کرے؟ بیوی تو بہت اچھی ہے تو پوچھے کہ بھائی کیا پرابلم کیا ہے تو کیا بیان کرے پرابلم؟ کوئی پرابلم بیان نہیں کر سکتا. شوہر بہت اچھا ہے، عورت سے پوچھے کہ بھائی پرابلم کیا ہے، تم ان سے الگ ہونا کیوں چاہتی ہے، تم ان سے الگ ہونا کیوں چاہتے ہو، تو کوئی وجہ ہو تو بیان کرے نا، کوئی وجہ ہو تو بیان کرے نا. تو بس وہ سیدھا سا جواب دے دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. پچیس سال کے آپ ہو گئے، تیس سال کے ہو گئے اور آپ بیوی کو نہیں سمجھ پاتے، بیوی شوہر کو نہیں. بہانے، یہ سب بہانے. تو شادی کے معاملے میں بس طول طول طول. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں نے یہ بتلایا کہ ان کی اولاد کتنی تھی؟ 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں. 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں. تو 25 اور 30 سال کی عمر میں شادی کر کے 31 اولاد تھوڑی ہوگی. آدھا بوڑھا ہو جاوے 30 سال کی عمر میں، اس کے بعد تربیت کیسے کرے گا اولاد کی؟ چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی کر لیتے تھے.
حضرت عمرو ابن عاص اور ان کے والد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ان کے درمیان صرف 12 یا 13 سال کی عمر کا فاصلہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد کی عمر 13 سال کی تھی، اگر زیادہ سے زیادہ عمر لی جائے تو 13 سال کی عمر تھی، کا مطلب ہے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کر لی تھی. اور ہم کیا کہتے ہیں اس وقت کہ ہم ماڈرن زمانے میں ہیں، ہم پروگریسیو ورلڈ میں ہیں، ترقی یافتہ زمانے میں ہیں. 12 سال کی یا 24 سال کی عمر میں فیملی کی ریسپانسبلٹی ہینڈل کرنے کی ہم لوگوں میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر میں ماں باپ کے سر پہ ڈال کر کے گھومتے رہتے تھے؟ نہیں، اتنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا تھا کہ 12 سال کی عمر میں شادی کر کے بیوی کو بھی سنبھالتے تھے اور پھر بچوں کو بھی سنبھالتے تھے، اتنی ذمہ داری آ جاتی تھی. اسی لیے تو سگارے صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، یہ کتنے میچورڈ ہوں گے، کتنے سمجھدار ہوں گے، کتنے رسپانسیبل ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظر سے انہوں نے دیکھا اور اس نظر سے دیکھ کر امت تک کیا کیا انہوں نے خزانے پہنچائے. ابن عباس کی عمر 13 سال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، 13 سال. مگر جن واقعات کو وہ نقل کرتے ہیں تو ان واقعات میں جس عبارت کو لاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، پھر یہ دیکھا، پھر یہ دیکھا، پھر یہ دیکھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذہین کتنے تھے 12 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، کہ ایک واقعے میں سے کن کن چیزوں کو مجھے لے کر امت تک پہنچانا ہے وہ ان کو معلوم تھا. آج کل پروگریسیو ورلڈ میں ہمارا جو ذہن چلتا ہے وہ عیاشی کی طرف چلتا ہے، وہ نافرمانیوں کی طرف چلتا ہے، دوسروں پر ظلم کیسے کیا جائے اس کی طرف چلتا ہے، دوسروں کو دھوکہ کیسے دیا جائے اس کی طرف چلتا ہے، اس میں ذہن بہت چلتا ہے، صحیح کاموں کی طرف ہمارا ذہن نہیں چلتا. تو بھائی نکاح جو ہے وہ اول فرصت میں کر لینا چاہیے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے، یہ الگ بات. ماں باپ بھی ریڈی نہیں ہے ابھی. بھائی کیوں ریڈی نہیں ہے؟ کہ اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جائے. تو میں مذاق میں کہتا ہوں ایسے ماں باپ کو، کس کے پیروں پہ اس وقت کھڑا ہے؟ میں تو جب بھی آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہوں اپنے پیروں پہ ہی چل رہا ہے، کس کے پیروں پہ کھڑا ہے؟ اس وقت اللہ آپ کے بیٹے کو آپ کے ذریعے روزی دے رہا ہے. تو جب یہ شادی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ذریعے اللہ اسے روزی دے. روزی کا مالک تو اللہ ہے. نہیں، ذرا سیٹ ہو جاوے، نوکری اچھی لگ جاوے، ذرا کام پہ، ایسے ایسے بہانے ماں باپ بھی. تو ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کر لو. ہماری اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی؟ ایک کی روٹی کی فکر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری کو بھی گلے میں لگا لو، کہ شادی کر لو. مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ جس طرح مال کے ذریعے نفع پہنچتا ہے، اہل و عیال کے ذریعے نفع پہنچتا ہے، اعمال کے ذریعے بھی نفع پہنچتا ہے. اور اعمال کے ذریعے کب، کس وقت، کس طرح، کیا، کس کو نفع پہنچتا ہے، وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ان کو دیکھنے والی ایک ہی آنکھ ہے اور وہ یہ ہے. انہوں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، جواب میں انہوں نے کہا کہ نکاح کا عمل کرو. بس کہنا ان کا کام ہے، عمل کر کے دکھانا یہ ہمارا کام ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں میری روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا یہ ان کو بھیجنے والے کا کام ہے. کر لی شادی، شادی کر لی تو روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا. ہم ہوتے تو 50 شکوے کرتے کہ حضرت کے پاس گیا تو مجھے یہ کہا. بہت سے لوگوں کی دنوں کی تمنا ہوتی کہ کاش کہ ہم نبوی زمانے میں ہوتے. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ ہم اس زمانے میں آئے،
اس لیے کہ بہت سی باتیں شاید ہم قبول بھی نہ کر پاتے، پتہ نہیں ایمان بھی صحیح سالم رہتا یا نہیں. بات ہی اتنا ہمارا گندا ہے کہ پتہ نہیں صحبت نبوی سے بھی ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا یا نہیں. فطرت ہی جس کی بگڑی ہوئی ہو، ابو جہل کو کیا نفع ہوا، ابو لہب کو کیا نفع ہوا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کیا نفع ہوا، بس میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو اعمال کے پیچھے بس اپنے آپ کو کھپاؤ، اعمال کے پیچھے کھپاؤ اپنے آپ. کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اول تو یہ کہ اعمال میں اپنے آپ کو کھپاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ پریشانیوں سے بچا کے رکھیں گے، اور اگر کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ صبر دیں گے، ہمت دیں گے، صحیح سوچ اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے. اور کوئی تکلیف آ جائے تو اعمال میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہونا چاہیے، اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، رجوع الی اللہ میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی شانو ہمیں بھی اعمال کے ساتھ وابستگی نصیب فرماوے. اعمال ہر حال میں، ہر حال میں آخرت میں مؤثر ہوں گے. برے اعمال پکڑ کا ذریعہ بنیں گے، اچھے اعمال اجر و ثواب کا، نجات کا، جنت کے حصول کا، جہنم سے بچاؤ کا. جہاں تک مال کا تعلق ہے، اہل و عیال کا تعلق ہے، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے. مال کو حلال طریقے سے کما کر اللہ کے راستے میں انویسٹ کر لیا تو کام آئے گا. اہل و عیال پر محنت کر کے، ان کی صحیح تربیت کر کے، انہیں صحیح تعلیم دے کر متقی بنایا تو آخرت میں کام آئیں گے، ورنہ کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور بھائی اگر مال کو آگے بھیجا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور مال آخرت میں کام آیا، یہ تو عمل ہی کام آیا نا، مال خرچ کرنے کا عمل ہوا. اور بچوں کو تعلیم دی اور بچوں کی تربیت کی اور پھر اولاد کام آئی، تو یہ بھی عمل ہی کام آیا نا. تو اصل چیز تو عمل ہی ہے. تو اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. اور حرم شریف میں آج جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اللہ تعالی شانہ انہیں بہت اونچے مرتبے نصیب فرماوے. اور ان کے پیچھے جو زخمی ہیں، اللہ تعالی شانہ انہیں جلد از جلد صحت یاب کر دے، اور حج سے انہیں محروم نہ فرمائے، ان کو بھی اللہ اجر نصیب فرمائے. اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، اللہ تعالی شانہ ان سب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرماوے، اجر جزیل عطا فرماوے، صحیح زاویے سے سوچنے کی ان کو توفیق عطا فرماوے. اور جو بچ گئے ہیں، صحیح سالم ہیں، اللہ تعالی شانہ حرمین شریفین کی بھی خوب حفاظت فرماوے، مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرماوے، ان حجاج کی بھی حفاظت فرماوے، انہیں حج مبرور نصیب فرماوے، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ ان کے حج کو پورا کراوے. جو جانا چاہ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ پہنچاوے، اور وہاں آداب کے ساتھ ان کو قیام نصیب فرماوے. اللہ اپنی مرضیات کے مطابق وہاں قیام نصیب کرے، اور واپس انہیں وہاں کے انوار و برکات سے لوٹائے. اور وہ جگہ جو ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے، پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں حاجی جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالی شانہ ان سب کو واپس اپنے اپنے علاقوں میں ہدایت لے کر لوٹائے، اور پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا اس حج کو اللہ تعالی شانہ ذریعہ بنائے. اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی، ہمارے متعلقین کو بھی حرمین شریفین کی، پوری امت کو حرمین شریفین کی خوب محبت عطا فرماوے، آداب کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرماوے. اور اللہ تعالی شانہ وہیں کی شہادت والی ہمیں موت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.